رکعتوں کی تعداد، یہ نہیں بتا رہے مغرب میں کتنی رکعتیں ہوں گی، فجر میں کتنی ہوں گی، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں کتنی کتنی ہوں گی، پورا قرآن میں تو ہی نہیں ہے. تو ارکان نماز کے جتنے رکن اور فرائض ہیں ان کی ترتیب قرآن میں کہیں مذکور نہیں کہ کون سا رکن پہلے اور کون سا بعد میں ہوگا. اور رکعتوں کی تعداد تک قرآن میں نہیں بتلائی گئی کہ کون سی نماز میں کون سی کتنی رکعتیں ہوں گی. یہ سب کس نے بتلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قرآن نے تو اصولی طور پر ایک بات بتلا دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو تمہیں جو حکم جو چیز تم کو دے دیں رسول اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے ہماری اطاعت کر لی. تو یہ اصولی آیات بتلا دی گئیں. اب ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی کہ آپ اپنے قول سے اور عمل سے بتلاتے جائیے. تو چنانچہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھاتے تھے، امت دیکھتی تھی، اس کے مطابق لوگوں کا مسئلہ مسائل معلوم ہوتا. ایک منکر حدیث مجھ سے پوچھنے لگا، بات کرنے لگے، کسی اچھے بڑے عہدے پر تھا، نو تعلیم یافتہ تھا، کسی افسر تھا کسی جگہ کا، مجھ سے کہنے لگا کہ سر یہ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا حدیث کے بغیر تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. اچھا وہ نماز پڑھنے آیا تھا میرے پیچھے، تراوی میرے پیچھے پڑھنے آیا تھا، شہر میں پڑھا تھا تو اس زمانے میں میں تراوی نوجوان تھا، اسی سال دورے سے فارغ ہوا تھا میں، تو اپنے گھر کے قریب کے مسجد میں نماز پڑھاتا تھا میں تراوی کی، تو دور سے آتا تھا تراوی پڑھنے کے لیے. تو اس نے اچھا ہوگا نا کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا پوچھتا تھا جس سے ذرا نوک جھونک سی محسوس ہوتی تھی اس کی باتوں سے. تو اس دن اس نے مجھ سے کہا، ایک مسئلہ پوچھا، تو خیر میں نے کہا یہ حدیث میں، خیر اس پر بات چل پڑی. تو اس کو باتوں میں کرنے لگا کہ حدیث کی ضرورت کیوں ہے، قرآن کافی ہے. میں نے کہا حدیث کے بغیر تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا تم جو رکوع کرتے ہو جس طرح، اس طرح رکوع کرنے کا ذکر قرآن میں ہے کہیں؟ وہ سوچنے لگا. میں نے کہا رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں. کہنے کہ قرآن رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں. میں نے کہا جھکنا تو ہے، لیکن ادھر جھکنا یا ادھر جھکنا یا سامنے جھکنا یا پیچھے جھکنا، یہ بھی ہے. تو وہ سچ پٹا گیا. میں نے کہا یہ کس سے معلوم ہوا کہ رکوع اس طرح ہوگا جس طرح تم کر رہے ہو؟ یہ تو حدیث سے معلوم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوا. کہنے لگا سجدہ. میں نے کہا سجدے کی بات بھی لے لو. سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر ٹیکنا، اور پیشانی کو زمین پر ٹیکنا الٹا لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. تم سجدہ اس طریقے سے کیوں کرتے ہو، گھٹنے ٹیک کے، پاؤں ٹیک کے؟ قرآن میں ہے یہ کہیں بھی مذکور نہیں. الٹا لیٹ کر بھی سجدہ کر لیا کرو، کبھی کر کے تو دکھاؤ ذرا، مزہ آئے گا. تو کچھ بن بن نبھن نہیں پڑتا تھا اس. تو واقعہ بھی یہی ہے. میں نے ایک موقع پر اسی سے کہا یا کسی اور منکر حدیث سے کہ قرآن میں کہیں ہے کہ پخانا کھانا حرام ہے اور پیشاب پینا حرام ہے، کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں. تو پخانا کیوں نہیں کھاتے اور پیشاب کیوں نہیں پیتے؟ جب تم بس قرآن کے احکام ہی پر بات کرتے ہو. تو قرآن کریم نے اصول بتلا دیے، اور سب سے بڑا اصول یہ دے دیا کہ ہم نے اپنا رسول بھیج دیا، جس طرح یہ کہا اس طرح کرتے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے اور اپنے ارشادات سے قرآن کی تشریح کر کے بتلا دی. قرآن میں بتلایا نماز پڑھو، نماز کا طریقہ کر کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھا کرو. صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، میرے اعمال کو دیکھتے جاؤ، حج کے اعمال کا طریقہ سیکھتے جاؤ. اسی وجہ سے آپ اس سفر میں بڑے حد تک اونٹ پر سوار رہے اور سوار ہو کر تاکہ لوگ دیکھ سکے آپ کو دیکھتے رہے کہ آپ کس طرح عمل، کون سا عمل کس طرح کر رہے ہیں، رمی کس طرح کر رہے ہیں اور دوسرے اعمال کس طرح انجام دے رہے ہیں. تو یہ منکرین حدیث کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. کبھی کبھی یہ بات یہ اڑاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عہد رسالت میں لکھی نہیں گئی تھی، یہ 200 سال کے بعد لکھی گئی، اور پھر وہ بڑے چٹپٹے انداز میں باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آج کوئی ریڈیو پر کسی وزیر اعظم کی صدر کی تقریر ہو اور وہ لکھی نہ جائے، ریکارڈ بھی نہ کی جائے، اور اس پہ ایک نے سنا، دوسرے نے سن کر دوسرے کو بتا دیا، دوسرے نے تیسرے کو بتا دیا، تیسرے نے چوتھے کو بتا دیا، ایک ہفتے کے بعد جب آپ اس تقریر کے بارے میں کسی سے سنیں گے کہ کیا کہا تھا تو وہ کچھ کا کچھ ہوگی، بدل جائے گی بات، کہیں تھی کچھ ہم تک پہنچے گی کسی اور طریقے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو 200 سال تک نہیں لکھی گئیں، ٹیپ تو اس زمانے میں ہوتا ہی تھا، ٹیپ ریکارڈر لکھی بھی نہیں گئی، 200 سال تک نہیں لکھی گئیں. 200 سال کے بعد امام بخاری آئے، امام مسلم آئے، اور ابو داؤد آئے، فلاں فلاں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لوگوں سے سن سن کر وہ حدیثیں لکھ دی، کچی پکی باتیں تھی پھیلی ہوئی عالم اسلام میں، ان کو کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، جن پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جو ممکن ہے ایک نیا ایسا ہی چھوڑا، پہلے تو یہ کہا کہ حضور کے رسول کے قول کی ضرورت ہی نہیں اور آپ کے فعل کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی سنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ قرآن بس کافی ہے. لیکن جب ان کے سامنے قرآن کے قرین کی آیتیں رکھی گئیں کہ تم قرآن کو تو مانتے ہو، تو قرآن تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے، آپ کے اقوال کی ضرورت ہے، آپ کے افعال کی ضرورت ہے، آپ کا جو فیصلہ ہو اسی پر عمل کیا جائے گا، آپ نے جس طریقے سے جو کام کر دیا بس وہی حق ہے، جو کچھ حضور نے فرمایا وہ وہی ہے، ما ينطقون الهوى، یہ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. تو تم قرآن کو جب مانتے ہو تو حدیث کو بھی ماننا پڑے گا تمہیں، خود قرآن کو ماننے کی وجہ سے. تو یہاں تو وہ شکست کھا جاتے ہیں. اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں، کہتے اچھا ٹھیک ہے قرآن، اعتراض بھی انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، اپنی عقل تو تھوڑی سی ہے ان کے پاس، عقل تو ان کو وہاں سے آتی ہے، یورپ سے اور امریکہ سے، وہاں کے یہودی ہے گولڈ زیہر، اس نے مستشرق ہے، اس نے یہ سوچا چلتا کیا تھا اب سے 150 سال پہلے کہ حدیث قابل اعتبار نہیں، کیونکہ عہد رسالت میں لکھی نہیں گئی تو 200 سال کے بعد لکھی گئی. تو یہ واقعہ بھی بالکل غلط ہے کہ 200 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئیں، بالکل غلط ہے. خود عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آپ کی عدالت کے مطابق آپ کے املا سے ہزاروں حدیثیں لکھی گئیں. صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے عہد رسالتی میں حدیثیں لکھی ہیں، ہزاروں حدیثیں اسی زمانے میں لکھی جا چکی، بہت بڑی تعداد. چنانچہ علماء نے اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں اس زمانے میں. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تدوین حدیث، اس میں پوری داستان لکھی ہے کہ کس طرح حدیثوں کو قلم بند کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کس طرح حدیثوں کو یاد کیا جاتا تھا، حفظ کیا جاتا تھا، حدیثوں کو اس طرح حفظ کیا جاتا تھا جس طرح قرآن کریم کو حفظ کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام کی ایک جماعت اس کو حفظ کرتی تھی، تابعین تبع تابعین، اور پھر لکھی جاتی تھی، لکھ لکھ کر ان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کو درسن پڑھایا جاتا تھا. تو اپنے بزرگوں نے بہت اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں جس میں بتایا گیا کہ حدیثیں کتنے بڑے پیمانے پر لکھی جا چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ناجیز کی بھی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتابت حدیث عہد رسالت و عہد صحابہ میں، ہم نے اس میں ثابت کیا ہے، اردو میں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں کتنے بڑے پیمانے پر حدیث کی کتابت کا انتظام کیا گیا تھا، اور پھر صرف کتابتی پر منحصر نہیں تھی حدیث کی حفاظت، بڑی جماعت صحابہ اکرام کی اپنے آپ کو انہوں نے لگا لیا تھا اسی کام پر، کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا، ان کا کام یہ تھا کہ حدیث یاد کرتے تھے، جس طرح اب بھی بہت سارے لوگ قرآن یاد کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو
قرآن کو تو حفظ کیا ہی تھا, حدیثوں کی حفظ میں بھی لگا رکھا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے متعدد صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس کام پر لگا رکھا تھا. تو یہ بھی غلط بات ہے, بالکل جھوٹی بات ہے کہ 200 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی. نہیں, لکھی بھی گئی تھی, حفظ بھی کی گئی تھی اور ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا. حکومت کا قانون اسی پر چلتا تھا. خلافت راشدہ میں ساری حکومتوں کا نظام انہیں احادیث کی بنیاد پر چلتا تھا. اور جو چیز ایک مرتبہ قانون بن جائے وہ کیسے بھلائی جا سکتی ہے؟ ساری حکومت اتنی بڑی بڑا نظام حکومت تھا, اتنی بڑی حکومت تھی خلافت راشدہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ پاکستان اس کا ایک چھوٹا سا محلہ ہو جائے گا. پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, اس بڑے ملک میں اس کی نسبت وہ بھی نہیں ہے جیسے پورے پاکستان کو ایک چھوٹی سی تحصیل کے ساتھ نسبت ہے. اتنا بڑا عالم اسلام کا, اس پر اسلام کی حکومت تھی, اس حکومت کے سارے قوانین, عدالتوں کے فیصلے وہ سارے کے سارے سنت کے مطابق ہو رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق ہو رہے تھے. تو وہ کیسے بلائے جا سکتے ہیں؟ تو تین طریقے سے حفاظت ہو رہی تھی احادیث, کتابت کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی, حفظ کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی, عمل کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی. اور عمل بھی انفرادی بھی ہو رہا تھا, سرکاری سطح پر بھی ہو رہا تھا, پورا معاشرہ اس پر عمل کر رہا تھا, عدالتوں کے فیصلے اس کے مطابق ہو رہے تھے, حکومتوں کی پالیسیاں اس پر بن رہی تھی, سرکاری فرمان اسی کے مطابق جاری ہو رہے تھے. تو الحمدللہ احادیث محفوظ رہی ہیں. اور محدثین کی ایک بڑی تعداد ہر زمانے میں رہی ہے, آج بھی ہے, جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حدیث کے لیے وقت کر رکھا ہے, حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, اسی کے اندر اپنے آپ کو لگا رکھا ہے. تو یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ صاحب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واقعی ہے؟ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے. آج ہر حدیث کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں, جتنی حدیثیں آپ نے کبھی سنی ہیں مستند, آپ ہم سے کہیے کہ اس کی پوری تاریخ بتا دیجئے ہمیں, ہم آپ کو ہر حدیث کی تاریخ پوری بتلا دیں گے, پوری تاریخ بتلا دیں گے اس کی. یہ حدیث ہم نے کس سے سنی, اس 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 نے کس سے سنی, امام مسلم نے کس سے سنی اور امام بخاری نے کس سے سنی, اور پھر آخر تک کون سے صحابی سے سنی, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے, محدث سے, آپ کو سلسلہ بتا دے گا کہ یہ چین ہے, اس میں کوئی لڑی بیچ میں غائب نہیں ہے اور کوئی لڑی کھوٹی نہیں ہے, سب کے سب کھڑے لوگ ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, ذہین اور سمجھدار ہیں, محنت سے حدیثوں کو یاد کرنے والے لوگ ہیں, اپنی زندگیاں کھپانے والے لوگ ہیں حدیث کی حفاظت میں, جھوٹ بولنے والے نہیں, کبھی عمر میں جھوٹ نہیں بولا انہوں نے, ایسے لوگ ہیں. اس نے اس سے سنا, ہر ایک بتاتا گیا کہ مجھے اس نے بتایا, اس نے مجھے اس نے بتایا, اس نے بتایا. اور اگر کسی کے حالات زندگی آپ کو معلوم نہیں ہے, کسی راوی کے, یہ راوی ہر راستے میں راوی ہیں, راویوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے یہ سند کہلاتی ہے. یہ جو چین ہے مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ ایک چین ہے, اس چین کی ہر کڑی جو ہے وہ راوی ہے, ایک آدمی ہے, وہ متقی پرہیزگار اور عالم ذہین سمجھدار ہے جس نے اپنی زندگیاں حدیث کی عبادت میں لگائی ہیں. یہ ہر ایک راوی ہے. اب کسی ہر راوی کا آپ کو حال نہیں معلوم, سند میں اس کا نام لکھا ہوا ہے, اس کا حال آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس کی یہاں لائبریریوں میں, ساری کتابوں میں محفوظ ہے. اسماء الرجال پورا ایک فن ہے, اس میں تمام راویوں کے حالات زندگی لکھے ہوئے, جتنی حدیثوں کے راوی ہیں لاکھوں ہیں, ان سب کے حالات زندگی اس اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. حروف تہجی کی ترتیب سے ہوتے ہیں عام طور سے. تو آپ مثلا یحیی بن معین کے بارے میں حالات معلوم کرنا چاہیے, ایک راوی ہے یحیی بن معین, تو آپ نکال لیجیے یا کے اندر یحیی کے نام کے جتنے راوی ہوں گے سب کے حالات آئیں گے وہاں, اس میں یحیی بن معین کے حالات بھی آ جائیں گے, کہاں پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے, کن استادوں سے پڑھا, کن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا, کون کون سے شہروں میں گئے, کن کن سے ملاقاتیں کی, ان کا علم کیسا تھا, حافظہ کیسا تھا, ذہن کیسا تھا, سارا ریکارڈ ان کا محفوظ ہے. تو پھر کون,
یہ کسی کا منہ ہے ہی کہنے کا کہ صاحب ہمیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے. سارا ریکارڈ محفوظ اللہ کے بدل و کرم.
تو یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے, مغالطہ ہے اور دجل و فریب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں اطمینان سے نہیں کہا جا سکتا کہ باقی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالکل کہا جا سکتا ہے اور اس سے احکام ثابت کیے جا سکتے ہیں.
یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال کی پیروی واجب ہے, اور جو شخص اس کو واجب نہیں سمجھے گا کافر ہو جائے گا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جس کو فرض نہیں سمجھے گا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اقوال اور افعال یعنی سنت شریعت میں حجت ہے اور اس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں. اجماع کا نمبر بھی اس کے بعد ہے اور قیاس کا نمبر تو اس کے بھی بعد ہے. آج احادیث کا اسی سلسلے میں کچھ اہم دین حاصل کرنے والے صحابہ کرام رہتے تھے. یہ پہلا مدرسہ تھا اسلام کا. اس مدرسے کے استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور شاگرد اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو صفے میں رہتے تھے, اور ان اصحاب صفہ کا کوئی مشغلہ نہیں تھا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے. اور دین کس طرح سیکھتے تھے؟ قرآن سیکھتے تھے, اس کے معنی سیکھتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے رہتے تھے, اقوال کو یاد کرتے رہتے تھے, جو کچھ فرمایا اس کو یاد کرتے تھے اور دوسروں تک بتا پہنچاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں پیش پیش تھے, اور ان کا حافظہ بھی خوب تھا. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے دعا بھی دی تھی یاد رکھنے کی, اور ان کا کام یہ تھا, اور کوئی کام ہی نہیں تھا, نہ تجارت نہ مزدوری, کھانے کو کچھ مل گیا تو کھا لیا ورنہ فاقہ. بعض اوقات فاقے کی وجہ سے یہ مسجد میں اس حالت میں پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ بات نہیں کر سکتے تھے کسی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کے واسطے کچھ کھانے کا انتظام کیا, کھانے کو مل گیا تو کھا لیا ورنہ بس پڑے تھے. بس ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سننا یا اعمال کو دیکھنا, نماز پیچھے پڑھنا, یہ کام تھا. تو 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں جن صحابی نے روایت کی ہیں وہ یہی ہیں, اور اصحاب صفہ کے سردار ہیں یہ. ان کے اچھا حدیثیں بہت روایت کرتے تھے, سناتے تھے, سناتے اس واسطے بھی تھے کہ جتنے مرتبہ سنائیں گے اتنے مرتبہ اور یاد کرنا, اور یاد ہو جائے گی پکی ہو جائیں گی. تو بعض لوگوں نے ان کا امتحان بھی لیا. مروان بن الحکم مدینے کے گورنر تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ حدیثیں بہت سناتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, تو امتحان لیا کہ دیکھیں ان کا ان کو صحیح یاد نہیں ہے, یقین غلط تو نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ ان کو بلایا, دعوت کی, بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ بلایا اور درخواست کی کہ آپ ہمیں کچھ حدیثیں سنا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نتیجے تو تیار رہتے ہی تھے حدیثیں سنانے کے لیے. انہوں نے بڑی اچھی خاصی بڑی تعداد احادیث کی سنائی, الفاظ پورے الفاظ کے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مروان نے, حاکم مدینہ نے ایک کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا رکھا تھا خفیہ طور پر, ابو ہریرہ کو نہیں بتلایا تھا. اس کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جو کچھ ابو ہریرہ بولتے جائے وہ سب لکھتے جانا. سنا تو وہ لکھتا چلا گیا. اچھا خاصا ایک مجموعہ حدیث کا تیار ہو گیا. اس کو مروان ابن الحکم نے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور پھر بڑے اعزاز سے ان کو رخصت کیا. ابو ہریرہ کو کچھ خبر نہیں کی حدیثیں لکھی جاتی تھی. ایک سال کے بعد پھر دعوت کی مروان ابن الحکم نے, اور پھر بلایا اور درخواست کی غزت, آپ نے جو پچھلے سال کچھ حدیثیں سنائی تھیں وہ حدیثیں میرے پاس محفوظ نہیں رہی ہیں, اب یہاں نہیں ہیں, آپ براہ کرم دوبارہ سنا دیجئے وہ حدیث. تو نے پھر وہ حدیثیں سنا دی, اسی ترتیب سے سنا دی, وہ ساری حدیثیں سنا دی. اس مرتبہ بھی قاتل کو خفیہ طور پر پردے کے پیچھے بٹھا رکھا تھا مروان بن الحکم نے, وہ بھی لکھتا چلا گیا. اب دو نوشتے تیار ہو گئے, دو تحریریں تیار ہو گئی, ایک پچھلے سال کی ایک اس نئے سال کی. ابو ہریرہ جب رخصت ہو گئے دونوں کو ملا کر دیکھا تو زبر زیر کا فرق نہیں تھا, ایک حرف کے آگے پیچھے نہیں تھا. یہ شان تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام کی احادیث کو اس طریقے سے یاد کیا ہے, بھوکے پیاسے رہ کر فاقوں کو جھیل کر کس کس طریقے سے حدیثوں کو یاد کیا اور محفوظ کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر پہنچے, غالباً بغداد کا واقعہ ہے, دنیا میں شہرت ہو رہی تھی امام بخاری کہ بہت زبردست محدث ہیں, اور میں نے کل جمعہ کی نماز میں بھی کہہ رہا, بیان میں بھی کہہ رہا تھا کہ ان کی زندگی کا بڑا وقت سفروں میں گزرا ہے, محنت مشقت کی زندگی گزاری ہے, جہاں امید ہوتی تھی کہ وہاں سے کچھ حدیثیں ملیں گی وہاں پہنچ جاتے تھے. اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے, اس زمانے میں اشخاص ہوتے تھے, کسی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں کسی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں, اس سے یاد کر کے آتے تھے. تو شہرت پوری دنیا میں ہو رہی تھی, ان کے حافظے کی, ان کی محنت کی, ان کے تقوی کی, ان کی مہارت کی, کہ حدیث میں مہارت. تو شاید بغداد کا واقعہ وہاں پہنچے تو یہاں کے علماء نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا ان کے امتحان لینے کا, یہ محدثین ایک دوسرے کے ایسے قائل نہیں ہو جاتے تھے, امتحان لیتے تھے اس کے حافظے کا, اس کی مہارت کا, جب مانتے تھے کسی کو محدث. تو آپس میں علماء نے یہ طے کیا کہ یہ بخاری آ رہے ہیں, بڑی شہرت ہے, ان کا امتحان لینا چاہیے. طریقہ اس کا یہ طے کیا کہ مجلس میں ہم جمع ہوں گے, تب ہوں گے, تو دس دس حدیثیں, دس آدمی مقرر ہوئے, دس علماء, کہ یہ بھی دس حدیثیں سنائے گا, یہ دوسری دس حدیثیں سنائے گا, یہ دوسری دس حدیثیں, اس طرح سو حدیثیں دس آدمی سنائیں گے, ایک ایک آدمی دس دس حدیثیں, اور حدیثوں کو اس طرح سنائیں گے کہ کسی میں لفظ آگے ہو جائے گا, کسی میں کوئی لفظ پیچھے ہو جائے گا, کوئی کسی میں لفظ ایک کی بجائے کوئی دوسرا لفظ ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی تغیر کر دیں گے. اصل حدیث میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے پھر وہ سنائی جائیں گی حدیثیں, اور پھر امام بخاری سے پوچھا جائے گا کہ ان حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں. آپ اندازہ کیجیے کتنا کڑا امتحان تھا. اچھا, امام بخاری کو کچھ خبر نہیں کہ یہ امتحان ہو رہا ہے, مجمع ہزاروں کا جمع, اور اس مجمع کے اندر ان دس علماء نے, ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ حضرت میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں, براہ کرم بتا دیجئے کہ یہ اگر صحیح ہے تو میں اپنے پاس لکھ لوں. انہوں نے اس دس حدیثیں سنائی, اور سب میں وہی کر رکھی تھی گڑبڑ, کوئی لفظ آگے پیچھے, کوئی کم کوئی زیادہ لفظ. تو امام بخاری نے یہ حدیث سنی, پہلی حدیث, کہا کہ یہ حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے. تو دوسری حدیث سنی, اس کے بارے میں بھی کہا کہ حدیث بھی میرے علم میں نہیں, تیسری یہ بھی نہیں, چوتھی پانچویں چھٹی دس کے دس مجھے نہیں معلوم. اور دوسرے عالم نے دس حدیثیں پیش کر دی کہ سب کچھ حدیثیں میرے پاس بھی ہیں, ذرا وہ بھی آپ بتا دیجئے. انہوں نے بھی وہ دس حدیثیں گڑبڑ والی سنائی, اور ہر حدیث کے بارے میں امام بخاری کہتے گئے کہ نہ مجھے تو نہیں خبر اس حدیث کی. اب لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے کیسے محدث ہیں کہ علماء ان کو حدیثیں سنا رہے ہیں, اور کہ مجھے ایک حدیث کی بھی خبر نہیں ان کو. پھر تیسرے عالم نے حدیث سنائی, دس چوتھے نے, ہر ایک کے بارے میں کہتے چلے گئے مجھے تو ان حدیث کی خبر نہیں. سو حدیثوں کا سوال ہوا, ہر حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ مجھے نہیں معلوم. اب عوام تو ہے وہ سوچے کہ بھائی یہ معلوم ہو کہ پول کھل گیا ان کا, لیکن علماء جو تھے وہ جو امتحان لے رہے تھے ان کو تو محسوس ہونے لگا کہ کچھ بات ہے, یہ معمولی آدمی نہیں معلوم ہوتا. تو پھر کسی نے کہا کہ سر سو حدیثوں میں سے آپ کو کسی کا بھی علم نہیں, کہا کہ ان حدیثوں کا تو مجھے علم نہیں, جس طرح انہوں نے سنائی ہیں حدیثیں اس طرح اس طریقے سے حدیث تو کوئی میرے علم میں نہیں ہے. البتہ ان صاحب نے جو 10 حدیثیں سنائی تھی ان میں سے جو پہلی حدیث ہے وہ مجھے اس سند سے ان فلان ان فلان ان فلان ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا. تو اسے ہی سنایا وہ الگ کہ جس طرح انہوں نے سنایا تھا وہ تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن وہ حدیث اس طرح ہے وہ میرے علم میں آئی. اور دوسری حدیث جو انہوں نے سنائی تھی وہ اس طریقے سے میں نے نہیں سنی, میں نے جو سنی ہے وہ اس طریقے سے سنی اور پھر پڑھ کر سنائی. پھر تیسری حدیث کی اسی طرح, چوتھی حدیث کی اسی طرح, پانچویں حدیث کی اسی طرح, چلی 10 کے 10. اور پھر کہا کہ وہ جو آپ نے جو سنائی تھی 10 حدیثیں ان کے اندر بھی یہ ہے. 100 کی 100 حدیثوں پر اسی ترتیب سے جس ترتیب سے سنانے والوں نے سنائی تھی اسی ترتیب سے وہ 100 کی 100 حدیثیں امام بخاری نے صحیح طریقے سے سنا کر کہا کہ صحیح میں نے جو سنی وہی طریقے سے سنی. وہی ہتھیار ڈال دیے سب علماء, گردنیں جھک گئی سب کی کہ امام بخاری کو اگر امام مانا ہے امت نے تو بے وجہ نہیں مانا جس نے اپنی زندگی کھپا دی اسی کے اندر. تو امام بخاری کے سامنے جو گردنیں جھک جاتی ہیں وہ ایسی تو نہیں جھک جاتی, کسی پروپیگنڈا کے نتیجے میں تو نہیں جھک جاتی. علماء نے کسا ہے, کسوٹی پر کسا ہے ان کو, ان کے امکان لیے آزمائشیں کی. جب 100% یقین ہو گیا کہ یہ شخص اتنا زبردست ماہر ہے اس علم کا, جب اس کی بات مانی ہے. آج کل عام طور سے عالم عرب میں یہ کچھ مزاج نظر آتا ہے, سب میں تو نہیں لیکن بہت سے علماء میں, عرب علماء میں, ان کو بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان اور عرب سے باہر کے جو علماء بھی کتنے ماہر ہوتے ہیں اسلامی علوم میں. تو عام طور سے غیر عرب عالم کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے, ہمیں وہ آزمی ہے. ہاں جن لوگوں نے ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہیں عربی میں وہ تو عاشق ہو جاتے ہیں, فریفتہ ہو جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ, ایسے بڑے بڑے علماء ہندوستان پاکستان میں. لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم تو وہ عام طور سے غیر عرب عالم کی بات کو درخور اعتنائی نہیں سمجھتے, قابل توجہ ہی نہیں سمجھتے. اور امام بخاری بھی عرب نہیں تھے, بخارا کے رہنے والے ہیں, ازبکستان کے اجم کا علاقہ ہے وسطی ایشیا کا, روسیوں کے قبضے میں جو تھا. ہم نے حاضر ہوئے اس مدرسے میں بھی جہاں امام بخاری نے پڑھا, اس مدرسے میں بھی جہاں پڑھایا, پھر مزار پر بھی حاضر ہوئی خرسنگ میں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عالم عرب کے علماء کا حال یہ ہے کہ غیر عرب عالم کی بات کو توجہ سے سننے کے لیے تیار مشکل سے ہوتے ہیں, لیکن کوئی حدیث سنا کر کہہ دے رواح البخاری گردنیں جھک جاتی ہیں. بڑے سے بڑا موقف, بڑے سے بڑا محدث, بڑے سے بڑا فقیہ عالم عرب کا جب اس کے سامنے ایسی حدیث پیش کی جائے گی جس کو بخاری نے روایت کیا, گردن جھک جاتی ہے, کیوں نہیں کر سکتا وہ. تو کچھ تو بات تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امت نے ایسے تو اپنا امام نہیں بنا دیا حدیث کے اندر ان کو. اور یہ ایک تھوڑا ہی ہے, یہ تو امام بخاری کے حالات ہیں. امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, ان کے حافظ, ان کی محنتیں, ان کی کاوشیں, ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ حیرت ناک ہے. امام ترمذی, انہوں نے بھی اپنی کتاب حدیث کے لیے تقریباً وہی زمانہ ہے, امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ امام ترمذی, انہوں نے کتاب لکھی جامع ترمذی, سیاہ ستہ, 6 مشہور کتابیں جو بنیاد سمجھی جاتی ہیں کتب حدیث میں اور ہمارے مدرسوں میں دور حدیث میں 6 کی 6 پڑھائی جاتی ہے. ان میں سے ایک ترمذی ہے, 4 نمبر کی کتاب ہے یہ, تو جامع ترمذی ہے. ترمذ کے رہنے والے, یہ بھی ازبکستان کے رہنے والے ہیں, ترمذ ازبکستان کا شہر ہے دریائے آموں کے کنارے. ان کے حافظے کا حال بھی عجیب و غریب. ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے, پتہ نہیں کتنے مرتبہ حج کیے تھے, تو وہ خشکی کا راستے سے جا رہے تھے, مہینوں کے سفر ہوتے تھے, حج کو پہنچتے تھے مہینوں میں, تو گھوڑے پر یا اونٹنی پر یا کسی چیز پر سوار تھے جنگل میں چلے جا رہے، پتہ نہیں کون سے ملک میں پہنچے تھے اس وقت، ایک مقام پر پہنچے تو وہاں گاڑی چل رہی تھی، وہاں یوں سر جھکا لیا امام ترمذی، اچھا اس زمانے میں نابینا ہو چکے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اب جس سواری پر سوار تھے جب سواری گزری ایک جگہ پہنچ کر امام ترمذی نے سر جھکا لیا اور ساتھیوں سے بھی کہا کہ سر جھکا لو، سر جھکا لیا، انہوں نے پوچھا کیا بات، کہا کہ درخت نہیں لگا داڑھی والا،
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813